بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
تو معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح کا بگڑا ہوا ہے, تو اس معاشرے میں آخر معاشرے کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. یہ بات پہلی کتابیں دنیا میں محفوظ نہ رہ سکتی, لیکن قرآن مجید کی حفاظت وہ ابتدا میں وہ ہڈیوں پر, کھجور کی چھڑیوں پر, وہ پتھروں پر لکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر اس کے بعد یہی قرآن مجید خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے عہد میں اسے صحیفوں کی شکل میں لکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے عہد میں ان کے دور میں قرآن مجید کو مصحف یکجا اس شکل میں لکھا گیا جس طرح اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. فما انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے, قیامت تک اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. آج دنیا میں کوئی ایسا ظالم بادشاہ حکمران پیدا ہو جائے جو قرآن کے سبھی کے سبھی نسخے جلا دے تو قرآن پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو اور آج کا محتاج نہیں. کتنے حافظ ہیں دنیا میں؟ وہ لاکھوں نہیں, وہ کروڑوں ہیں. اللہ قرآن مجید کا امتیاز یہ ہے, اے انسان مغرب کی طرف سفر کر لے, جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچ جا, اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچ جا, مشرق اور مغرب کا چکر لگا لے. لیکن قرآن مجید میں تجھے ایک زبر اور غیر کا فرق نظر نہیں آئے. حتیٰ کہ منبر و محراب پر قرآن مجید پڑھنے والا اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو وہیں بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں, نہیں یہ لفظ اس طرح نہیں, اس طرح پڑھنا. اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی, لیکن دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے جو اس کتاب کو مکمل نہیں مانتا, کہتے ہیں یہ بڑی تھوڑی حدیث ہے 6686, ایسے تو 17,000 تھی, اور جو ایسے ہیں اہل بیت کے متعلقہ تھیں وہ سبھی کے سبھی نکال دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں قرآن کا حافظ ایک بھی نظر نہیں آئے گا, ایک بھی حافظ نہیں ہے. اگر کسی نے حفظ کا دعویٰ کیا وہ بھی حافظ نہیں, کیونکہ اس قرآن پر ایمان نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, محفوظ ہے, لیکن ان کے سینوں میں محفوظ ہے. 12 امام کہاں ہے؟ سرا من رہا, یہاں عراق میں سرا من رہا ایک غار ہے, اس میں چھپ گیا جس کا کوئی وجود نہیں ہے, اور گھوڑے لے کر وہاں جاتے ہیں, سواریاں سر کرتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں, نکلے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. اور پھر کہا کہ اگر یہ صحیح شیعہ جو ہیں وہ 313 پیدا ہوں گے جب, تو پھر وہ سب دنیا پر غالب آ جائیں. نہ 313 پیدا ہوں نہ غالب آ جائیں. اور یہ مسئلہ کہا کہ دراصل یہ قرآن جو ہے نا یہ ناقص ہے. یہ کیسے ناقص ہے؟ ناقص اس لیے ہے کہ قرآن تو ایسا کہ بکری کھا لیتے ہیں. یہ حضرت ایسا کی بکری بڑی سمجھدار بکری تھی, جتنی آیات اہل بیت کے متعلقہ تھے وہ چن چن کر ساری کھا لیتے, وہ سبھی کھا گئے, اور باقی جو ہے وہ رہ گئی. کیسا فراڈ ہے, کیسا جھوٹ ہے, کیسا بہتان ہے, اس کا کوئی وجود نہیں. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. قرآن میں آج تک نہ زبر زیر کا فرق آیا, نہ قیامت کا فرق آئے گا. یہ اللہ کی کتاب پہلے بھی محفوظ تھی, آج بھی محفوظ ہے, اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی. اور یہ عظیم کتاب ہے, اس کا ایک لفظ پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ دس نیکیاں. الف لام میم پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوگی؟ 30 نیکیاں. اور سارا قرآن جس نے پڑھ لیا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنی نیکیاں ملنی چاہیے اس کو؟ بتیس لاکھ سات ہزار کچھ اوپر بنتی ہیں, 32,07,000 کچھ اوپر نیکی ہیں. کس کو ملتی ہیں؟ جو شمار نہیں کر سکتا. اللہ کی کتاب گھر میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, جب قرآن کو ختم کر لیتی ہے تو لاکھوں نیکی آپ کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے. یہ عظیم کتاب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خیر قوم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. قرآن کو سیکھا, پھر قرآن کو سکھایا, قرآن کی تعلیم حاصل کی, سے آگے لوگوں تک خیر کو بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ بتخان منڈی میں یا عقیق وادی میں چلا جائے, وہاں جا کر اونٹوں کو خریدے, بہترین قسم کے اونٹ 3 خرید لے, یہ تمہاری انتہائی پسند کی شے ہے, تم یہ چاہتے ہو. لیکن یہ یاد رکھنا, اگر یہ اونٹ نام بھی میسر آ سکے, قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لو, اللہ اتنا ثواب دے دے گا جتنا 3 اونٹ ہیں. کیا ایسے پڑھنے سے اللہ 4 کا ثواب دے گا, 5 ایسے پڑھنے سے اللہ 5 کا ثواب دے گا. فرمات الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا, وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے, وہ بہترین قسم کا قاری ہے. فرمات عمل کے دن یہ شخص جو ہے یہ کاتب اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. زین القرآن بأصواتکم, فرمایا لوگوں قرآن پڑھو تو بہترین آواز کے ساتھ پڑھو, بہترین آواز جو ہے یہ قرآن میں مزید حسن پیدا کر دیتی ہے. پھر فرمایا کہ وہ انسان جو قرآن مجید پڑھتا ہے اٹک اٹک کر, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ قرآن میں زبان بھی کرتے ہیں. ہم نے ایسے بزرگ یہ دیکھے, ساری زندگی 2-3-4 سواروں پر آگے نکل ہی نہیں سکے. فرمایا وہ انسان جس کو قرآن پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے, یقین کر لے کہ لہو اجران, اللہ تعالی اس کو بڑا ثواب دیتے ہیں. کتنا اللہ کا فضل ہے, کتنی اللہ کی مہربانی ہے. یہ وہی قرآن تھا جس قرآن کو جنات نے سنا, وہی قرآن تھا جس قرآن کو جنات نے سنا, سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے تھے. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج کی طرف ہم نے جنوں کی ایک جماعت دے دیا, وہ قرآن مجید انہوں نے سنا, سب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین. جب قرآن مجید سنا دے سبھی کے سبھی مسلمان ہو کر وہ قرآن کی دعوت سے مبذر بن گئے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انہوں نے کہا ایس ہے ہماری قوم ہم نے قرآن مجید سنا ہم نے ایک کتاب سنی ایسی کتاب جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور پہلی کتابوں کو وہ تصدیح کرتی ہے ہدایت حق کی وہ ہدایت دیتی ہے اور صحیح رستے کی رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبے کہہ دو اسے قبول کر لو قرآن سے مجید کے ساتھ ہی مان لے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک نہ کہے یہ شخص اللہ تعالیٰ کو زمین میں کبھی عاجز نہیں کر سکتا. ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین. اور یہ شخص جو ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی معاون اور کوئی مددگار موجود نہیں. یہ وہی قرآن ہے یہ وہی کتاب ہے جس کو ان جنات نے سنا اور سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے. حدیث میں موجود ہے فرمایا کہ ولا تنقضی عجائبہ هو الذی لم تنتهی الجن حین سمعت. یہ وہ قرآن ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے جس کے نکاح کبھی ختم نہیں ہو سکتے. دین کے خاتموں نے اس قرآن مجید کی تفسیر کی کتنی تفسیریں لکھی گئی کتنی لکھی گئی دنیا میں کوئی شمار نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی شمار نہیں کر سکتا. تفسیروں میں سے قرآن کی ایک تفسیر ہے جس کا نام تفسیر حضائق ذات واجہ اس کا نام ہے تفسیر حضائق ذات واجہ 300 جلدوں میں ہے. لکھنے والوں نے قرآن کی بڑی بڑی تفسیریں لکھی تو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قل اوحی الی انہ السماء نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دو کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ قرآن مجید کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا سبھی کے سبھی مسلمان ہو. وادی نخلا میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی صبح کی نماز میں اور جنات وہ نکلے ہوئے تھے فضربوا مشارق الارض ومغاربها آسمانوں پر جانا شیاطین کا بل ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ زمین میں کوئی ایسا حادثہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی. جب وہاں پہنچے مقام نخرا میں تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں آج سورہ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے. تو یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہاں جزیرہ الجزیرہ مصر کے رہنے والے تھے سبھی کے سبھی ایمان لے آئے. آپ نے فرمایا کہ من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس انسان نے قرآن مجید کی دعوت دی یقین کر لو کہ یہ شخص سیدھی رستے پر ہے سیدھی راہ پر ہے. دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ مجھے قرآن سنا دو، مجھے قرآن سنا دو. انہوں نے کہا علیک انزل، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید تو آپ کو نازل ہوا ہے اور آپ نے مجھ سے سننا ہے. آپ نے فرمایا میری محبت، میری طاقت یہ ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن مجید سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، چلتے ہوئے جب یہاں پہنچے کہ فتح فائنا جینا من کل امت بشہید بجینا بکالا ہاؤنا شہید. قیامت کا منظر یہاں اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. جب یہاں پہنچے تو دیکھا آپ نے سنا حسب کا ابن مسعود، حسب کا ابن مسعود، ابن مسعود ٹھہر جا، ہنس کر جا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ذات مبارک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے جس کو اس کے ساتھ شرم پیدا ہو جائے وہ نجات حاصل کر لے. اللہ کے ہاں اس کے لیے ہر قسم کی تنگیاں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکے. سونا ابو داؤد میں ایک واقعہ جس کا مختصر یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ رات کے موقع پر دو شخصوں کو پارے پر مقرر کیا کہ ساری رات مسلمانوں کا پارا دینا ہے. جنگل میں تھے وہ پارے پر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب جاگنا ہی ہے تو کیوں نہ ہو کہ ایک نماز پڑھے، دوسرا جو ہے وہ پارا دے. ایک انصاری تھا، دوسرا مہاجری تھا. ایک نے نماز شروع کر دی، کہا پھر میں نماز پڑھتا ہوں تم بارا دو. ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھنے لگا. دوسری طرف یہ کھڑا تھا اور دشمن کو جب پتا چلا یہ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری طرف سے آ کر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس نے شلی کر دیا، لون ہار ہو گیا تھا ابھی. پھر اس کے بعد نماز نہیں چھوڑی، اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے. پھر جب فارغ ہوا تو ساتھی کے پاس گیا تو جسم سارا لہو لہان. ساتھی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے کیوں نہیں بتا دیا، مجھے کیوں نہیں آگاہ کر دیا. اس نے کہا تجھے کیا آگاہ کرنا ہے، میں تو سورہ کاف شروع کر رکھی تھی اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جب تک میں نے ختم نہیں کی نماز کو ختم ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت اٹھتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، وہاں شیطان ڈیرا نہیں جما سکتا. حضرت ابو ہریرہ کا قصہ موجود ہے کہ آپ نے صدقے پر ان کو مقرر کیا. تین راتوں تک چور آتا رہا، چوریاں کرتا رہا، اللہ کے رسول نے ان کو آگاہ کر دیا. حضرت ابو بکر نے، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، پکڑنے کے باوجود تیسری دفعہ اس نے واسطہ دیا کہ میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھ پر بہت سارے اخراجات ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ایک وظیفہ بتایا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، سونے کے وقت پڑھ لیا کریں تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، دشمن آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. وہ وظیفہ بتا دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والے قیدی کا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی اس نے تو بہت سارے واسطے دیے، تیسری رات بھی مجھے ترس آ گیا، لیکن ساتھ اس نے یہ کہا میں آپ کو یہ ورد بتاتا ہوں. اس طرح اس نے مجھے وظیفہ بتا دیا اور مجھے مزید قلقل پیدا ہوگی، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا سادا کا وہ ہوا کذوب، اے ابو ہریرہ اس وقت نے بات مجھے صحیح بتائی ہے کہ خود وہ جھوٹا ہے. فرمایا اقرأهم ابی بن کعب، قرآن مجید صحابہ کرام میں سب سے بہترین پڑھنے والے وہ حضرت ابی بن کعب تھے. اور قرآن اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے فرمایا ورتل قرآن ترتیلا، ورتل قرآن ترتیلا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی تیزی کے ساتھ نہیں علیحدہ علیحدہ ہوں, ایسا ایسا تاکہ تیرا غور و فکر جو ہے وہ ان مانوں پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس شے کا حکم دیا, اللہ نے کس شے سے روکا ہے, اور یہ واقعات جو گزر رہے ہیں تو میرے لیے ان میں کیا عبرت ہے. وقرآن فرقناہ تقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا, فرمایا کہ ہم نے رکھنے رکھنے کے بعد قرآن مجید کو اتارا ہے, قرآن مجید کو نازل کیا ہے, تو یہ قرآن مجید اسی طرح اترتا رہا اترتا رہا حتیٰ کہ 23 سالوں میں مکمل ہوا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے سب سے بڑے قاری حضرت عبید بن کعب سے کہا, او بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں تو سن, میں قرآن پڑھتا ہوں تو سن. انہوں نے کہا آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ کا قرآن نہ سنو. آپ نے فرمایا ہو گئی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آسمان والے نے مجھے یہ حکم دیا ہے. حضرت عبید نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا اللہ کے رسول اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا ہے, میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ عرش والا جو ہے وہ عرش پر میرا نام دیتا ہے. کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سورہ بینہ آپ کو عبید کو سنا. سنانے سے مقصود کیا تھا؟ سنانے سے مقصود یہ تھا تاکہ عملی طور پر حضرت عبید کو مخارج کا صحیح طور پر علم ہو جائے کہ حروف کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. استاد پڑھ کر جب بچے کو دکھاتا ہے یا بچے کے سامنے تلاوت کرتا ہے تو یہ انتہائی مؤثر ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے عبید کے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کی, فرما لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, پوری سورت کی تلاوت فرمائی. قرآن مجید یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے, جتنا انسان کا اس کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے اسی قدر قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہوں گے. آپ نے فرمایا ایک شخص ہے وہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے, قرآن کے مطابق پھر وہ عمل کرتا ہے, اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ اتنا ورت کرتے ورت تلکما کن کا ترتل ہو دنیا فین منزل اتنت آخر آیت تقرؤها, فرمایا اے قاری اے قرآن پڑھنے والے, فرمایا قرآن مجید پڑھتا جا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا. فرمایا الحمدللہ سے شروع کر دے, والناس کا سین جہاں آئے گا وہاں تیرا مقام میں نے متعین کر چھوڑا. تو یہ عظیم کتاب, اس کے ساتھ تعلق قرآن کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے وہ انتہائی ضروری ہے, اور ہر فرد کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ کم از کم قرآن کے کی معنی پر سرجنے پر غور کرے. جس شے سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے, جس شے سے اللہ نے حکم دیا اسے کر گزرے. لیکن اگر ہماری زندگی قرآن کے خلاف ہے, کتاب اللہ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہم اندھیروں سے نور کی طرف لے جایا جائے, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہماری عملی زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق ڈھل جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمی کوتاہیاں چھوڑ کر قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پاکستان میں 2 دن کے بعد ہے تو کس طریقے سے جو ہے
اس میں اس کے منانے کا شریعت میں تو اللہ کے رسول تو اس طرح نہیں مناسب سے جس طرح ہمارا
آنے کا معنی یہ ہے کہ اس طرح اللہ سے توبہ معافی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مانگی ہے, لیکن وہ رات کون سی ہے اس میں بھی مسئلہ جو ہے وہ شریعت میں متعین نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ 7 راتوں میں ہے, 21ویں رات اور 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات. تو ہمارے ہاں تو متعین کر لیا گیا ہے 27ویں رات کا, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ جتنی 7 راتیں ہیں نا یہ سب کے سب راتیں جو ہیں عبادت میں گزرنی چاہیے. یہ منانے کا طریقہ ہے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. ہاں جی.
ہاں تیزی سے قرآن نہیں پڑھنا،
ہزن کا حزن
بالکل آرام سے پڑھنا، ہاں جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جو لوگ نہ بالکل نہیں پڑھ سکے گا، بالکل نہیں پڑھ سکے گا، اس پر غور نہیں کر سکے گا، قرآن پر غور نہیں کر سکے گا، توجہ نہیں کر سکے گا، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا لمون تا لمون کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، تو یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ لوگوں کو اگر ترجمے کا علم نہ بھی ہو تو پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی عظیم شے یہاں بیان کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے اس کی تاثیر کی وجہ سے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، مردے جو ہیں یہ زندہ ہو جائیں، لیکن جو لوگ باطل پر اڑے ہوئے ہیں شاید پھر بھی یہ لوگ مسلمان ہوں، تو معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا کہ اگر قرآن مجید یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اللہ کے ڈر سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے دل نہیں ڈالتے، اس صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اس سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے موقع پر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے گھر میں، تو اچانک دیکھا کہ گھوڑا جو ہے اس نے ٹلکنا شروع کر دیا، پھر وہ بڑا انہوں نے تعجب کیا، ٹھہر گئے، وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر اسی طرح معاملہ ہوا، پھر دیکھا کہ بچے یحییٰ کی چارپائی قریب ہے، اسے دور کیا، جب دور کرنے لگے آسمان کی طرف دیکھا تو کندیلیں کندیلیں نظر آ رہی تھیں، تو رات بھر انہوں نے یہ منظر جب دیکھا تو پھر دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا، صبح ہی آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اے اسید، اسید بن حضیر، اقرا یا بن حضیر، اے حضیر کے بیٹے قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ جو شاید کندیلوں کی صورت میں نظر آئی تھی یہ کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو پتا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے،
کون سی
آپ رسی سمائیں گے لوگوں کے متعلق؟ بس تفصیل آسن تو تفصیل اچھی تفصیل
آسن
کی
بہن کے
حسن
رہا، کوئی اسلامی
بہن
تو کوئی نہیں ہے،
نہ کیا کرے گا، بس عبد المقدور بچنا چاہیے، لیکن اگر انسان مجبور ہو تو منتقلی بھی ہے، وہ کوئی عرض نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
بچوں کے
نام محمد تو نام محمد رکھنا جائز ہے، آپ کی زندگی میں سے حکمیت اور محمد دونوں منع تھے، لیکن بعد میں تو کوئی ممانت نہیں ہے، سینکڑوں نے ہزارہ محمد تاریخ میں گزرے ہیں، صحابہ اکرام کے بچے بہت سے جن کے نام محمد، یہ کوئی منع نہیں ہے،
نام کے پتہ نہیں تو سننے والوں کو
نہیں نہیں وہ تو نام ایک خاص شخصیت کا نام ہے، وہ آپ کا نام نہیں، جب مراد آپ کی شخصیت ہوگی اس وقت ضرور پڑھا جائے گا،
اگر چھوٹی عمر میں چوری کیا بس اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟
اس کو سمجھانا چاہیے، چھوٹے بچے کو سمجھانا چاہیے پیار و محبت کے ساتھ، لیکن اس پر حد قائم نہیں ہوگی، ہاں جی
سب عزیز ہے کہ آپ نے فرمایا میں آپ کے پاس دو دیس ہو کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے میری سمجھ،
بالکل
یہ اللہ کی کتاب اس وقت کیا اس کتابی جگہ میں موجود تھی؟
یہ قرآن میں جو ہے جب سے موجود اترنا شروع ہوا ہے نا، اس وقت سے قرآن مجید کے احکامات کے ہم مکلف ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ تکمیل ایسا 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 تکمیل ہوتی ہے،
یہ میرا سوال یہ کہ کتاب کی جگہ موجود ہوتی ہے،
اس وقت میں نے ابھی بیان کیا متفرق چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کوئی کھجوروں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، اس طرح جتنا اترا تھا نا قرآن میں جی وہ سبھی محفوظ تھا، جتنا اترا تھا، لیکن مکمل تو اس وقت ہوا جب آپ انتقال میں اس سے کچھ عرصہ تھوڑا سا پہلے، اور قرآن میں جی کی سب سے آخری ہے جو ہے وہ وقت تک وہ یو منصور جاؤ نفیح اللہ سنت وقفہ کل نفس ماتا یہ ہے،
عمرے کے لیے قربانی بھی کر سکتے ہیں،
ان کو روک دیا گیا تھا نا صحابہ اکرام کو، جب روکے گئے تو قربانی کرنی،
پانچ جگہوں پہ سورت البقرہ میں پانچ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو زندہ کیا،
یہ
سما باسنا کو میں بعد میں ہوتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جن کو ساتھ لے کر گئے تھے طور پر، ایک تو وہ ہے مقام اور دوسرا وہ بکرا والا، سب بہو باقرا میرے سطح تم نسل کرتا رہا وہ اس کے تیر کو زندہ کیا گیا. تیسرا وہ لوگ جن پر تعاون کی بیماری پڑ گئی تھی علم تر الگین خرد من دیا روف نہ خاضر الموت یہ تیسرا ہے. اور چوتھا قصہ اوکل نبی مرا علاقہ یسن. اور پانچواں قصہ رب عرمی کے فتح یہ پانچواں
اللہ
کے
اللہ حکم سے کیا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہمیشہ رہتے تھے زندہ آباد
ظاہر تو یہی ہے کہ جو شاید زندہ ہوگی پھر زندگی کے لیے زندہ ہوگی
اس کے بعد ان کی موت نہیں.
ہاں اس کے بعد جب اللہ نے چاہا اس وقت مرے. ہاں جی صدقہ جاریہ مثلا کوئی مسجد آپ نے بنا دی یہ صدقہ جاریہ ہے. یا اسی طرح آپ کو کنواں لگا دیا کسی جگہ کوئی نلکا لگا دیا یا کوئی بلڈنگ بنا کر غریبوں کو آپ نے دے دی وقف کر دی شرائط کی صورت میں یہ سب کے جاری ہے. یا زمین دے دی آپ نے فقراء کو تاکہ وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں یہ سب کا جاریہ کی صورتوں میں سے صورت ہے. حضرت سعد نے ایک کنواں لگایا تھا اپنی ماں کے لیے تو کہا کہ سعد دیر من ام سعد یہ کنواں جو ہے یہ سال کی ماں کی طرح سے ہے یہ سب کا جاریہ کی شکل ہے. اور کی مسئلہ
دم کرنے کا جو طریقہ ہے قرآن
میں جو
قرآن پڑھ کے جو صحیح طریقہ کیا ہے دم کرنے کا. ایک بات یہ قرآن پڑھ کے
اصل تو یہی ہے کہ انسان کو دم کیا جائے بندے کو دم کیا جائے جہاں تک پانی کا تعلق ہے پانی پر دم کر کے اس میں یہ پھوک لب جو ہے یہ داخل ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں ابن حجر وغیرہ نے اور دیگر بادشاہین نے یہ لکھا ہے کہ یہ متبرک قسم کی شے ہوتی ہے جو قرآن کے پڑھنے سے جس میں برکت پیدا ہوتی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے انسان سے خراب ہوتا ہے. اور کوئی مسئلہ
مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جو وتر پڑھی جاتی ہے
ہاں جی
تراویح کے بعد
جی جی
وہ یعنی دو الگ پڑھی جاتی ہے بعد میں ایک جو ہے نیت کی جاتی ہے یہ سورت ہے
یا
بیچ میں ایک وہ یہ بھی بتایا ہے کہ دو سنت پڑھیں تینوں کی نیت کریں دو کے بعد فائدے میں نہ بیٹھیں تیسرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تیسرے کے بعد فائدے میں.
یہ سورت بھی جائز ہے وتروں کو وتروں کے متعدد شکلیں میں اختصار بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں تیسری رکعت علیحدہ پڑھیں جس طرح حرمین میں. دوسری شکل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ تشہد نہ بیٹھیں تیسری رکعت جو ہے اس میں تشہد پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں. جہاں تک تعلق ہے دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنے کا اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ وتروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ مت کرو. پھر شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ تین کے بجائے آپ اگر پانچ پڑھنا چاہیں تو ان کی بھی اجازت ہے پانچویں رکعت میں صرف اتحاد ہوگا. سات پڑھنے چاہیں تو سات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ستویں رقم میں اتحاد ہوگا. پھر نو پڑھنے چاہیں تو نو بھی پڑھ سکتے ہیں نو تک وتر ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹھویں رکعت میں اتحاد بھی پڑھیں گے درود شریف بھی پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد نویں رکعت جو ہے اس کے لیے آپ ستہ یاد بیٹھیں گے درود شریف پڑھ کر عید کر دعائیں پڑھ کر پھر آپ سلام کریں گے. یہ سب اور کوئی مسئلہ
درود شریف کے دوران لوگ کلمے کی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور یہاں دیکھا گیا ہے عموماً جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو ان کی حرکت نہیں رہتی.
ہاں یہی مسئلہ صحیح ہے یہی مسئلہ صحیح ہے کہ انگلی اٹھائی جائے ساتھ حرکت میں رہے. ہاں وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں اس سوال کی تقریب موجود ہے لَإِنَّهُ إِنَّهُ لَأَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ یہ ہاتھ کا اٹھانا حرکت دینا فرمایا کہ شیطان پر بہت گران گزرتا ہے. تقریب موجود ہے صحیح حدیث میں اور یہ بات صحیح ہے جو یہاں کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کوتاہی ہے کوئی غفلت ہے کچھ علماء جو ہیں وہ نہیں بتاتے مسائل اللہ کی یہ بتانی چاہیے. اور کوئی مسئلہ یہ صرف ان کا غلط دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شیعہ نے سورت قیامہ کے بارے میں اس قسم کا دعویٰ کیا ہے تو حافظ ابن حجر اور دیگر شارحین نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کی ہے. ہاں جی
نماز کے دوران ہاتھوں کو کہاں باندھنے چاہیے؟
نماز کے دوران ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے. اور بھی مسئلہ
ناک
پر باندھنے والی چیزیں وہ ضعیف ابو داؤد میں روایت ہے لیکن جو دو فرض میں ضعیف ہوتی ہے. ہاں یہ صحیح حدیث میں آپ سینے پر باندھ نہیں کر سکتے. ابن خدیمہ وغیرہ میں یہ حدیث ہیں. بلوغ المرام میں بھی یہ روایت ہے. اور کوئی مسئلہ؟ بس
جی جی اکثر ہم نے سنا کہ ہمارے مسلمان ساتھی بھی ان کو سنا کہتے بھی علم نہیں ہو اور قرآن لے کے آپ بیٹھ جائیں ترجمہ اور اس کو آپ غور فکر تدبر کریں تو ان کا ڈائریکٹ گمراہ ہو جائے. اور جو مثال دیتے ہیں جن جو مرزا احمد کا دیا وہ جو قرآن علم نہیں تھا قرآن لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ گمراہ ہوئے تو کہتے ہیں جی عالم سے سیکھو قرآن اور ترجمہ لے کے بیٹھو گے تو اسی چیز کا ڈر ہے سب سے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر جو ہے وہ اہل علم سے سیکھنی چاہیے لیکن جو صحیح قسم کے تراجم ہیں نا بہترین قسم کے ترجمے موجود ہیں انسان اگر اس کو لے کر بیٹھتا ہے تو وہ گمراہی کا سبب نہیں ہوتا. گمراہی انسان کو تبھی ہوتی ہے جب اس کی اپنی نیت میں فتور ہو. تو مرزا قادیانی اس کے بارے میں جو تاریخ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ تو یہی ہے کہ وہ ایک خرابی قسم کا انسان تھا جو کرداب قسم کا انسان تھا. ہم قریب انشاءاللہ کسی درس میں میں ایک مستقل طور پر موضوع آپ کو اسی پر دوں گا اللہ چاہے گا. چلیے آگے مگر میں یہ سورج جو ہے اس وقت اس میں فائدے کے بجائے نقصان زیادہ نظر آتا.
ہاں دعا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے؟
ہاں یہ ایک مسئلہ ہے وسیلے کا جو میں نے انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کرنا ہے لیکن اس وقت مختصر جواب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ کسی فرشتے کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے نہ کسی رسول کا نہ کسی ولی کا. وسیلہ لینا شخصیت کا حرام ہے. حتیٰ کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کا وسیلہ لینا یہ بھی حرام ہے. کتاب و سنت میں جو نصوص ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کا وسیلہ نہیں. وسیلہ کی چھ قسمیں ہیں. تین جائز ہیں تین ناجائز ہیں. میں انشاءاللہ کسی مجلس میں ان کی تشریح کروں گا. ہاں جی
آج کل جو اسلام کے نام پر قتل و غارت ہو رہی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں. اسلام کے نام پر یہ قتل و غارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے لیکن ایک مومن کی عزت. لیکن آج ہمارے ہاں مومن کیا بنا ہوا ہے؟ گاجر مومن. اور پھر یہ مسلک جن کے خلاف یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ آج پیدا ہوا ہے. یہ آج پیدا ہوا ہے. اس مسئلے کے راویوں کی حدیثیں بخاری میں موجود ہیں. بخاری کی آخری سند میں دو ایسے ہی راوی ہیں. محدثین نے ان کی روایات کو لیا ہے لیکن شرطوں کے ساتھ لیا ہے. ہر ایک کی نہیں لی. کن شرطوں کے ساتھ لیا ہے یہ اپنی جگہ ایک موجود ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تشدد جو ہے اسلام کے نام پر قطعی طور پر اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھایا. اور پاکستان میں اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے دن رات مسجد محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہیں سے کوئی ضرر یا کوئی نقصان نہیں دیکھا وہ لوگ بھی پریشان ہیں. خود ہماری بستی جو ہے میں ایک بستی میں جمعہ پڑھاتا ہوں لاہور کے قریب 40 سال ہو گئے تقریباً وہیں پڑھاتے ہوئے جو تو ہمارے ہاں بہت ساری دنیا ہوتی ہے ماشاء اللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں. ہمیں بھی مجبوروں سے انتظام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی اور حکومت جو ہے آج تک تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی امن قائم کرنے میں. اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی امن قائم کر سکے.
شیخ صاحب آپ نے تحریر و تلیف کا بھی کچھ کام کیا ہے؟
ہاں میرا جو پڑھانے کا شغل ہے نا وہ اصل میں میں صبح سے ہی بخاری 2 گھنٹے کو رکھتا ہوں پھر اس کے بعد فقہ مقارن پھر علم میراث. بخاری 2 گھنٹے تو پڑھاتا ہوں بچوں کو پھر 2 گھنٹے لگاتا ہوں لڑکیوں کو. لڑکیوں کا مدرسہ صاحب اس طرح پردے میں بیٹھ جاتی ہیں پیچھے کو تو میں ان کو بخاری پڑھاتا ہوں. اور یہ آپ یہ اندازہ کر لیں جو شخص صبح 7 بجے سے شروع ہوتا ہے 12 بج جاتے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے 12 بج جاتے ہیں صبح سے 7 بجے سے لے کر. اور مسلسل بولنا روز بولنا تو اس کے بعد انسان لکھے گا کیا اس کے باوجود میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تعلیفات جو ہے اس وقت جو میرے فتاوے ہیں وہ تین جلدوں میں جمع ہو چکے ہیں, تین جلدوں میں وہ جمع ہو چکے ہیں. اور کچھ فتاوے ایسے ہیں جو ابھی غیر دستیاب ہیں, وہ میرا شاگرد جو ہے نا وہ جمع کر رہا ہے مختلف جگہوں سے. تو انشاءاللہ جب یہ سب جس کے ساتھ دستیاب ہوں گے میں کوشش یہ کروں گا کہ ان کو چھپا دیا جائے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے کمپلیکٹ جو ہیں وہ بعض وقت میرے چھپتے رہتے ہیں, لیکن ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. مستقل طور پر علمی کتاب جو ہے تاریخ اس وقت نہیں ہے, لیکن تاریخ اس وقت ہو سکتی ہے جب میں تدریس کو چھوڑ دوں. علامہ سیوطی نے 40 سال کی عمر میں تدریس چھوڑ دی تھی اور کتابیں صرف 500 تقریر کی ہیں, 500 کتابیں. اور مولانا عبدالحی لکھنوی کے 800 کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کلمہ خود بخود لکھتی جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے مدد. تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی کام لے لے, اور یہی وہ شاید جو باقی رہنے والی ہے. میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں تو فتلاح بھی کو تو دعائیں نکلتی ہیں زبان سے کہ اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. اومن بابول کو جب دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے انتہائی کہ اللہ نے ہمارے بڑوں سے کام لیا, اللہ تعالی ہمیں بھی کام کی توفیق عطا فرمائے.
مولانا دعا کی قبولیت کے بارے میں سوال ہے. شخص کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہے, مسلمان دن رات ان کی بربادی کی دعا کرتی ہیں لیکن وہ برباد نہیں ہوتے. دوسرا, اس جہان میں دنیا کے نعمتیں ہیں تو کافروں کے پاس ہیں, مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں, تو کیا یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ؟
اچھا, یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کفار کے لیے جو بد دعائیں کی جاتی ہیں, قنوت ناظرہ اس کو کہتے ہیں. قنوت ناظرہ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے قنوت ناظرہ پڑھی تھی. اور اللہ کے رسول نے جو قنوت ناظرہ پڑھی وہ ایک مہینہ تک پڑھی ہے. جب رسول کی دعا جو ہے وہ اتنا لمبا عرصہ اس میں ہو سکتا ہے, تو ہماری دعاؤں میں اگر کوئی سال بھی لگ جائے تو اس میں کوئی براہ والی شے ہے؟ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام مانگنا ہے, قبول کرنا اس کا کام ہے, اور وہ قبول کرتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟
دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے نعمت سے کافروں,
ہاں یہی وہ بات تھی جو حضرت عمر نے کہی تھی. حضرت عمر تشریف لائے تھے نا, جب وہ بیویوں کے بارے میں انہوں نے سنا تو کہا کہ دیکھو آپ یہ چٹائی پر, کھجور کی چٹائی پر لیتے ہو, اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہیں. اور فارس اور روم اللہ کی پوجا بھی نہیں کرتے, اللہ نے اتنا کچھ ان کو دیا. آج نے فرمایا اگر تم کن خیالوں میں پڑا ہوا ہے, ان کے لیے تو یہاں ہے, اللہ نے ہمارے لیے آگے رکھا. تو فی ہا ماتست ہل ان خوش و طلب اللہ.
محترم علامہ احسان مرحوم کی مجاہدانہ زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور کس دور حکومت میں ان کو شہادت نصیب ہوئی اور کون سا مہینہ؟
اللہ اکبر. وہ تو ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا. وہ دنیا میں معروف ہیں, سب دنیا جانتے ہیں, ہمارے ساتھی تھے. مدینہ منورہ میں بڑی ہماری مجلس ہوتی تھی, منصوبے بنتے تھے اس زمانے میں. ایک دفعہ انہوں نے مجلس کی تو کہا کہ آپ سب ساتھی جو ہے وہ بیٹھیے. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان ہر علم جو ہے اس میں کمال پیدا نہیں کر سکتا. اپنے سبھی رجحان کو دیکھیں کہ آپ کا دل و دماغ جس طرح چلتا ہے نا, آپ مدینہ یونیورسٹی میں اس کے لیے آپ زیادہ کوشش کریں, اس کے لیے زیادہ کوشش کریں. انہوں نے جس بات کا اظہار کیا تھا اس مجلس میں, یہ کہا تھا کہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں میں ان کی خبر لوں گا. فمنھم من قضا نحبہ ومنھم من ینتظر. اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ میرا جو رجحان ہے نا وہ فقہی مسائل فتوے کی طرف دیا گیا. اللہ تعالی نے مجھے بھی تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی, اللہ قبول فرمائے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ساتھی. اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی جب وہ شہید وزیر اعلیٰ تھا. تو باہر سے پنجاب میں اس کی حکومت تھی نا نواز شریف کی. ہاں اس وقت وہ شہید ہوئے تھے لاہور میں. اکیلے نہیں تھے, اور بھی بہت سارے علماء تھے. دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے, لیکن یہ موت قابل فخر موت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا. انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی, اور سلسلہ آغاز ان کا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. کیسے ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں جو اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی. بالکل اسی طرح جمالی طور پر جانتے تھے, باقی ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. ایک روز انہوں نے
وہاں مجلس کی، ایک روز انہوں نے وہاں مجلس کی، اساتذہ نے تو کہا کہ یہ کام کسی طرح ہونا چاہیے. اس میں ان کا اتفاق یہ ہوا کہ محمدیہ طاقت بک جس میں، اس کا ترجمہ کرایا جائے. اس میں حافظ انسان لکھوں وہ بھی موجود تھے، اور ہمیں بھی یہ خبر پہنچی کہ یہ ترجمے کا انہوں نے اتفاق کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میری بھی رائے یہی تھی کہ اگر ترجمہ ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری ترجمہ نہیں، میں اس موضوع پر خود کتاب لکھتا ہوں. اس وقت وہ ابھی طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ میں خود کتاب لکھتا ہوں. اور اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں ہم ایک چارٹ نکالتے تھے جس میں ہمارے مضامین ہوتے تھے عربی زبان میں، ہفتہ وار وہ چارٹ ہوتا تھا، اور اس کے رئیس التحریر یہی تھے ہمارے بھائی احسان بھائی مرحوم، اور لکھنے والے کاتب تھے ہمارے دوست مولانا عبد السلام کیلانی جو آج کل یوگنڈا میں مبوس ہیں، وہ کتابت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود تعریف کروں گا. یہاں پاکستان سے پھر انہوں نے کتابیں منگائی تھی، اس زمانے میں کچھ کتابیں وہاں بھی موجود تھیں مکتبہ حرم نبوی میں، وہ بالکل غیر مرتب کتابیں تھیں. ان کی ترتیب میں نے اور میرے ساتھی مولانا عبد السلام کیلانی صاحب نے کی تھی. اسی طرح دارالحدیث میں اردو کی کتابیں تھیں، ان کو بھی ہم نے مرتب کیا تھا. تو انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ جو ہے وہی جمع کر لیا. اس کے بعد انہوں نے بعض مضامین لکھے، اور مضامین کی اصلاح جو ہے وہ انہوں نے شیخ منتصر قطانی سے کرائی تھی ابتدا میں، بالکل ابتدا میں. شیخ منتصر قطانی علماء جانتے ہیں کہ بہت بڑے قابل تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا تھا مصطفیٰ صبائی رحمت اللہ علیہ سے، ان کا ایک پرچہ تھا ہزارت الاسلام. جب انہوں نے یہ مضامین لکھنے شروع کیے تو ابتدا میں ان کے پرچے میں وہ مضامین بھیجتے تھے قادیانیوں کے خلاف. جب یہ مضامین کافی کثرت میں یہ جمع ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ فارغ ہونے والے تھے، اور فراغت سے پہلے ہی یہ کتاب چھپنے والی تھی، تو ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا اس پر لکھا جائے کہ یہ فارغ مدینہ یونیورسٹی ہیں. تو شیخ ابن باز سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑی خراب دلی کے ساتھ اجازت دے دی، کہا کہ لکھ سکتے لکھ لو. تو یہ ان کی پہلی تصنیف تھی القادیانیہ. پھر اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا البابیہ پر لکھنے کا. تو اس سلسلے میں میرے پاس ایک کتاب تھی بڑی مختصر سی خطیب مرحوم کی، تو وہ کتاب جب انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں نے اس کا لکھا. میں نے کہا تم دے دو. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لے لی. بعد میں اور بھی کتابیں انہوں نے جب شروع کی تو انہوں نے البابیہ کے نام سے بھی ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف کی. پھر اس کے بعد جب یہاں پاکستان میں تشریف لائے تو یہاں آ کر یہ کتاب دوبارہ چھپ گئی، یہی القادیانیہ، بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا مختلف زبانوں میں. پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف تصانیف جو ہے وہ اور بھی تھی، لیکن انہوں نے تدریس نہیں کی. ہمارے بھائی نے تدریس نہیں کی، ان کا جو رجحان تھا وہ اسی طرح سے تعلیم میں لگ گیا، اور تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی کہ بہت زیادہ انہوں نے کافی زیادہ کتابیں جو ہیں وہ مذاہب باطلہ کے خلاف لکھ ماری. جس طرح کہ ہمارے مولانا ثناء اللہ عمر فریم مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کا رحم فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرمائے.